نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے علم میں ہے کہ آج 16 رمضان 16واں روزہ رمضان اپنے اندر اتنی برکتیں اتنی وسعتیں رکھتا کہ جس کا اندازہ آپ نے ہماری مختصر گفتگو جو گزشتہ جمعے تھی آپ نے سماعت فرمائی کہ رب کریم اس میں اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا نوافل کے ثواب کو فرضوں کے برابر کر دیتا فرضوں اور بے شمار نعمتیں. تراوی اور ایک شب جو ہزار مہینے سے افضل, وہ بھی اسی مہینے میں. یہ اپنے اندر بے شمار برکتیں اور وسعتیں رکھتا. تاریخی اعتبار سے اس رمضان المبارک میں ایک واقعہ رونما ہوا جسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں ایک معرکہ ہوا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. علماء محدثین کی اصطلاح میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی معرکہ ہو اور اس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرکت کریں تو اس کو جنگ نہیں, عام طریقے سے اسے جنگ کہا جاتا. مگر حضور علیہ السلام جس جنگ میں شرکت کریں اسے غزوہ کہتے. کوئی جنگ حضور کے زمانے میں ہوئی اور آپ خود نہیں گئے بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نامزد کیا کہ اس معرکے کا جنرل کون ہوگا, اسے کون کمان کرے گا, کون امیر ہوگا, اور حضور مدینہ منورہ میں رہیں. وہ جب معرکہ ہوتا ہے تو محدثین مورخین کے نزدیک اس کو سریہ کہتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں بنفس نفیس جلوہ گر تھے, اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا گیا. آپ جانتے ہیں جو آج کل ایک سلسلہ چل نکلا دنیا بھر کے فارم پر مسلمانوں کو دہشت گرد اور جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ قتل و غارت دہشت گردی یہ اور عنوان ہے. اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے جو جنگ لڑی جائے وہ دہشت گردی تقریب کاری نہیں بلکہ اس کو جہاد کہتے. میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس کا مرادی معنی اور ترجمہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, حل ادلکم علی تجارت, کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں, اور وہ تجارت کیا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ, وہ تجارت یہ ہے, تنجیکم من عذاب علیم, وہ تجارت یہ ہے کہ تمہیں عذاب علیم دردناک عذاب سے بچا لے, اور وہ تجارت یہ ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ, تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, وہ تجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو, بے اموالکم اپنے مال اور دولت سے, وہ انفسکم اور اپنی جانوں سے, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو یا سمجھ رکھتے ہو, عقل اور شعور رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ اس کا مرادی معنی. ایک جگہ رب کریم نے یوں بھی ارشاد فرمایا, یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے, واغلظ علیہم, اور ان پر خوب سختی کیجئے, خوب ان پر شدت کیجئے, منافقین واغلظ علیہم, اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے, وغلظ علیہم, اور ان پر خوب سختی کیجئے, خوب ان پر شدت کیجئے. اور جب جنگ اور جناب قتال ہو, مسلمان اگر اس میں انتقال کر جائیں تو ان کے لیے بھی یہ سمر بیان کیا گیا, بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں, بل احیاء ولکن لا تشعرون, البتہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کے زندگی کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے. ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو انہیں مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہیں. دوسری جگہ فرمایا کہ انہیں گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں, یرزقون, خالی وہ زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق دیے جاتے, رزق دیے جاتے. اب یہ عقل و خرد کی رسائی وہاں تک نہیں, کہ وہ ایک سینکڑوں من مٹی کے ڈھیر کے تلے کیسے زندہ ہے، آدمی تو زندہ نہیں رہ سکتا، وہ کس طریقے سے وہاں حیات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی؟ اس کا جواب اس آیت میں دے دیا گیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ جیسے زندہ ہیں ان کی زندگی کا سمجھنے کا تم شعور ہی نہیں رکھتے، تمہاری عقل و خرد وہاں تک پہنچے گی نہیں کہ جس طریقے سے وہ زندہ ہیں۔ یہ تو ان کے فضائل اور مناقب کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، غزوہ بدر دوسری ہجری، ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے 19 مہینے گزرے، 19 مہینے گزرنے میں آپ نے، جو تاریخ کے کوئی طالب علم ہے آپ دیکھیے کس قدر نامساعد حالات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب چلتے، لوگوں نے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ وقت مناسب پر ہجرت فرمائے۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں ستانے کا انداز یہ تھا، میرا یہ عنوان نہیں ورنہ یہ مستقل عنوان، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے پھیلانے نے جو اذیتیں برداشت کی ہیں، صرف اس جملے سے اندازہ لگا لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، کوئی ایسا نبی نہیں جو اللہ کے راستے میں ستایا نہ گیا، ہر نبی کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا، میرے غلام میں وہ نبی ہوں جو اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں، سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ ستانے والوں کا انداز بھی بڑا عجیب تھا، حضور علیہ السلام کو حالت نماز میں دیکھ کر آپ پر چادر ڈال اور چادر کو مروڑنا شروع کر دیتے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا دبے، معذل حضور علیہ السلام کو سخت اذیت۔ آپ اندازہ لگائیے ستانے والوں کا عالم یہ کہ آپ حالت سجدے میں ہیں اور بھری ہوئی غلاظت کی اوجھڑی حضور علیہ السلام کے پشت پر رکھ دی گئی، عجیب عجیب حضور علیہ السلام کو ستانے لوگوں کو انداز تھا۔ غرض یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کا واقعہ بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا عنوان رکھتا۔ ہجرت فرما کر جب آپ یثرب کی جانب روانہ ہوئے تاکہ آپ اپنے مبارک قدم سے یثرب کو طیبہ بنا دیں، اس لیے کہ یثرب کہتے ہیں بری جگہ، بیماری پھیلنے والی جگہ جہاں کی آب و ہوا درست نہ، دوسرا آدمی اگر اندر جائے سخت بیمار بخار کا شکار ہو جائے، مگر حضور نے اپنے قدم میں مبارک سے یثرب کو طیبہ بنا دیا۔ اب طیبہ کو لفظ یثرب کے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا۔ بڑی صعوبتوں کے بعد حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے تو غربت کا بھی ایک بڑا عجیب و غریب انداز تھا۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں نے وہ غربتیں اٹھائیں، وہ غربتیں اٹھائیں کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک عنوان ہے، میں کیا کروں، اس طرف اگر لگ گیا تو جو مضمون ہے وہ رہ جائے گا۔ اسی غربت کے عالم میں غزوہ بدر عزیزان گرامی ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ میں آئے، اور یہ غیر مسلموں کو ہمارے مسلم اسکالر یہ بتائیں، اسلام تو ایک بہت امن کا مذہب، ایک بہت ہی شانتی کا مذہب ہے، آپ انسان کو اذیت انسان پہنچائے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں آپ اپنے جانور پر زیادہ بوجھ نہیں لاد سکتے، اس لیے کہ جانور میں جتنی سکت ہو اس سے زیادہ بوجھ لادنا اسلامی قانون کے مطابق قابل تعزیر جرم ہے۔ آپ اگر اپنے جانور کو اناج نہ کھلائیں، پانی نہ دیں، یہ بھی ایک سنگین جرم ہے۔ وہ حدیث یاد کیجئے کہ کچھ لوگ حضور کی جانب دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اونٹ کٹنا ہو گیا، آدمیوں کو کاٹنے لگ گیا اور اس طریقے سے خطرناک ہو گیا، حضور جماعت صحابہ کو لے کر گئے اس اونٹ کے قریب. صحابہ کرام علیہم رضوان بتقاضی بشریت کہ یہ جانتے ہوئے کہ اونٹ کٹنا ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے مصطفیٰ کو کوئی صدمہ پہنچا. کہا حضور آپ اس کے قریب نہ جائیے. فرما دیکھنا جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو کیا ہوگا. حضور علیہ السلام اونٹ کے قریب گئے, اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد اپنا دہن اپنا منہ حضور کے کان کی جانب کر کے بڑبڑایا. بڑبڑانے کے بعد حضور نے فرمایا جانتا ہے اونٹ کیا کہتا؟ اونٹ تیری شکایت کرتا کہ جب یہ جوان تھا تو جوانوں والی غذا اسے دیتا اور جوانوں والا کام لیتا, اب یہ بوڑھا ہو گیا تو تو نے اس کی خوراک کم کر دی, کام وہی لے رہا, لہذا اسے خوراک صحیح دیا کر. اب بتاؤ جو اسلام جانوروں کا محافظ ہو. ایک اور حدیث مجھے یاد آئی, ایک صحاب حضور کی خدمت میں آئے, بڑا پیارا انداز تھا ان کا, ابھی ابھی اسلام لائے اور ابھی ابھی اسلام لانے کے بعد اب وہ سوچ میں تھے میں نے اسلام تو لے آیا, کوئی مسئلہ حضور سے پوچھ لیا جائے تاکہ حضور سے گفتگو کا انداز, حضور کی گفتگو کی چاشنی, حضور کے لب جب ہلے اس چاشنی کو برداشت کیا جائے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کون سا مسئلہ پوچھوں اور کون سی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کروں. حضور سے کہنے لگے میری ایک بات سمجھ میں آئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کوئی اگر جانور پیاسا اگر وہ اس کو کوئی پانی پلا دے تو کیا جانور کو پانی پلانا یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ کہنے میری کوئی اور بات سمجھ, میں نے یہی مسئلہ پوچھ لیا کہ حضور جیسے بلی اگر بھوکی پیاسی اس کو کوئی ڈال دیا جائے یا پانی دے دیا, کتا بھوکا پڑا اگر اس کو پانی پلا دیا, کوئی چڑیا کو پانی ڈال دیا جائے, مینا پیتر بٹیر کو پانی ڈال دیا جائے, کیا اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا؟ فرما میرے غلام جس کا کلیجہ تر ہے اگر اس کو تو نے پانی پلایا تو یہ بھی تیرے لیے اجر و ثواب کا کام. کیا مطلب تھا کلیجہ تر؟ یعنی جس پرندے اور جانور میں روح ہے اور اس میں زندگی ہے اگر اس کو تو نے پانی پلایا تو وہ پانی پلانا بھی تیرے لیے اجر اور ثواب ہی کا گویا باعث ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ جو اسلام جانوروں کا محافظ ہو, جو اسلام جانوروں کے حقوق رکھتا, تو انسان کا انسان سے کیا معاملہ ہوگا. وہ اسلام جو ہمیں امن کا درد دیتا, وہ اسلام جو شانتی کا درد دیتا, وہ اسلام جو کسی مسلمان کو چھری دکھانے کا روادار نہیں. فرمایا یہ تو بے شمار جنگل ہے اگر آپ چلیں, فرمایا کوئی آدمی اگر تیر اپنے بغل میں لگائے خبردار اس کا پھل ادھر نہیں ہونا چاہیے, تیر کا پھل کسی مسلمان کی جانب ہو, یہ شرف مسلمانیت کے خلاف. تیر کو جب رکھا جائے تو اس کا پچھلا حصہ سامنے رکھیں اور نوکدار حصے کو پیچھے رکھیں. فرما جب نیزہ بغل میں دبا اس کی نوک کو سامنے نہ رکھا جائے, نوک کو پیچھے رکھا جائے. خبردار اپنے مسلمان بھائی کو کسی نے چاقو یا چھری یا نیزہ یا تلوار دکھائی یہ قابل تعدیب جرم ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام تو بہت شانتی کا مذہب ہے, جیسا کہ خود اس کے اسلام اس کے لمح اس کے معنی ہی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے. مگر وہ اسلام جو امن کا مذہب ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مداخلت کر کے مسلمانوں کو مار دے, وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ مارا جائے, وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان پر شب خون مارا جائے. اگر ایسا وقت آ جائے مسلمان خطرے میں ہو, اسلام خطرے میں ہو اور جناب سخت مسلمانوں پر سخت گیری ہو رہی ہو اور جب پانی سر سے اونچا ہو جائے, اب اسلام کہتا تلوار لے کر میدان میں آؤ اور اپنے حقوق کی پاسداری کرو. اگر باتوں سے جو نہیں مانتے اب انہیں تلوار سے سمجھاؤ. عزیزان گرامی جب مکہ والوں کی ریشہ دوانیاں جب حدود سے تجاوز کر گئی, اب نبی کریم علیہ السلام نے سامان حرب سنبھال دیا. ایک بڑی تفصیل, ایک بہت بڑا قافلہ ان کا بدر کی جانب سے گزرنے والا تھا. حضور علیہ السلام نے اسلام کی شان اور شوکت اور کفار مشرکین کی شان و شوکت کو دبانے کے لیے آپ نے بدر کا ارادہ کر لیا. ایک روایت میں ہے کہ 12 رمضان مبارک اور بعض میں ہے 9 رمضان حضور نے مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے لیے تیاری کی اور آپ بدر تشریف لے گئے. 12 کو روانگی مان لی جائے تو 12 کو روانگی اور یہ معرکہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں یہ 17 رمضان کو ہوا. اب آئیے ذرا موازنہ کیجئے طاقت کا موازنہ جو ظاہری انداز میں. ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ اسحاق کہتا ہے یا تو تھی 900 یا تھی 950 اور یا تھی 1000. اس کا تخمینہ کیوں لگایا؟ جب بدر کے قریب دونوں جماعتیں آئیں تو آپ جانتے ہیں کہ بغیر جاسوسی نظام کے جنگ نہیں لڑی جاتی. جیسے آج کل میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں, ہندوستان کی ایجنسی را, پاکستان کی ایجنسی ISI, ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کے راز ہوتے بڑے وافر مقدار. اس کے پاس کتنے ٹینک, ان کے پاس کتنے ٹینک, اس کی ہوائی طاقت کیا ہے, اس کی ہوائی طاقت کیا ہے, اس کے پاس مین پاور کیا ہے, ان کے پاس عددی قوت کیا ہے. جب تک یہ دونوں میں تبادلہ نہ ہو جنگ کا توازن قائم نہیں ہوتا. ایک سادی سی بات ہے کہ دشمن کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہ ہو تو جنگ نہیں لڑی جاتی. یہ رواج بہت پرانا. نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے میدان میں جو کفار اترنے والے, اپنے دو جاسوس بھیجے, ذرا دیکھو خبر لاؤ کہ یہ کتنے. یہ حضور کے جاسوس پورے جنگل میں دوڑے. جنگل میں دوڑنے کے بعد ایک آدمی کو پکڑ لیا جو کفار مشرکین کا وہ بھی جاسوس تھا. اسے پکڑ کر کے کہا بتاؤ تم کتنے آدمی ہو. آپ جانتے ہیں کہ جاسوس نے نظام میں راز قبولا نہیں جاتا, اس نے ادھر ادھر گھمانا پھرانا شروع کر دیا. مگر یہ ایسے ہوشیار صحابہ تھے جنہیں اس ڈیوٹی پر بھیجا گیا. انہیں فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کیا, کیا گندم یا کچھ باجرا یا کچھ ساتھ لائے ہو یا کیا کھاتے؟ انہیں کہا ہم صرف اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اسی پہ گزارا کرتے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک وقت میں کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو ایک جاسوس کی زبان سے نکل گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. ان کا بس ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ دیا. اور آنے کے بعد 10 اونٹ کے گوشت سے تخمینہ لگا دیا گیا, یا تو یہ 900 ہیں یا یہ 950 ہیں اور یا ان کی تعداد 1000 ہے. اچھا اب دیکھیے آپ, 700 ان کے پاس اونٹ تھے تازہ دم, 700, اور 200 بڑے چابک اور بڑے اصیل گھوڑے ان کے پاس 200, اور جب 1000 یا 900 تعداد مان لی جائے, کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کے پاس زرہ نہ ہو, جس کے پاس سواری نہ ہو, اور جس کے پاس خول نہ ہو, جس کے پاس تلوار نہ ہو, جس کے پاس کمان نہ ہو. یہ سارے کیل کاٹے سے لیس جنگ کے میدان میں اترے. اور ادھر کا حال اللہ اکبر, بل سرو سامانی کا عالم اگر آپ سنیں, دوسری ہجری کا آغاز بدر شریف تک اگر آپ مسلمانوں کے معاشی حالات کا مطالعہ کریں تو شاید ان میں اکثر لوگوں کو 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی, اس قدر غربت کا عالم اور آئے جنگ لڑنے. اچھا ان کا عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ, ان کے پاس کیا تھا, 70 اونٹ تھے, 6 8 یا 6 گھوڑے تھے, بعضوں نے 3 بھی کہا, بعضوں نے 4 بھی کہا, بہرحال 6 یا 8 ان کے پاس گھوڑے, 6 زرہیں تھیں, اور لڑنے کے لیے تلواریں, 1000 آدمی سے لڑنے کے لیے تلواریں صرف 8 تھیں اور باقی تیر اندازی. لیکن حضور نے فرمایا تھا سنو, بغیر میرے اشارے کے جنگ مت شروع کرنا, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے ساتھ ساتھ ایک لڑاکو جرنل میں جو ساری حکمتیں ممکن ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب اپنے حبیب کو تجویز فرما دی. فرما اگر یہ بے موقع لشکر آ جائے تو تم تیر اندازی کرنا, مگر سنو تیر اندازی بھی بڑی حفاظت سے کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابتدائی مرحلے میں تمہارے تیر ختم ہو جائیں. احتیاط سے تیر پھینکنا تاکہ جب مڈ بھیڑ ہو تو تیر وافر مقدار میں موجود رہیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اب ادھر حضور علیہ السلام نکلے, صحابہ کو ٹرین کرنے کی جناب صفیں باندھی گئیں. اول تو مدینہ منورہ سے جب نکلے ہر شخص اس بات کا متمنی تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام کے ساتھ میں جام شہادت نوش کرنے کا موقع مل جائے. تمام جتنا بھی عرق تھا یعنی عطر, وہ سب حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں. وہ صحابہ جو بہترین میدان کے دھنی تھے, اس وقت حضور نے مدینہ منورہ میں کس کے سپر مدینہ منورہ کیا؟ ایک حضور کے بڑے مشہور صحابی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق مشہور ہے کہ ان سے قصور ہو گیا اور انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور باندھنے کے بعد کہا کہ مجھ سے جو گناہ ہوا جب تک اللہ میری معافی نہیں کرے گا میں اس وقت تک کی ستون سے الگ نہیں ہوں گا۔ کئی دن تک ستون سے بندے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی جواب دینے لگ گئی، ان کا ذوف اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کو ان کے حال پر رحم آتا۔ حضور نے بڑا ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا محققین کے نزدیک اگر آپ تحقیق کریں، فرما ان سے جو خطا ہوئی یہ ایک بہت لمبا قصہ، یہ اگر مجھ سے کہہ دیتے تو میں معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، اب اللہ معاف کرے۔ جناب جب ان کی بینائی جواب دینے لگ گئی، سخت کمزور ہو گئے، اب ان کی برات میں آیت نازل ہو گئی، خوشی خوشی انہیں کھولا گیا، پھر انہیں پانی پلایا گیا وغیرہ، ایک بہت لمبا قصہ۔ انہیں مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کر کے اب حضور چلے، صفیں درست ہو رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے تو بڑے بچوں کا عالم یہ تھا کہ آٹھ آٹھ نو نو برس کے بچے مستعد تھے کہ ہم اس جنگ میں شریک کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور محدثین کے نزدیک یہ سب سے پہلا غزوہ تھا جس میں قتال ہوا۔ اس سے پہلے ایک بدر اولا بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں آپس میں قتل و غارت نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ایک غزوہ ابوا بھی ہے، لیکن اس ابوا میں بھی تلواریں نہیں چلی، اس لیے کہیں کہیں مورخین اس کو غزوہ بدر ثانی بھی کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب صفیں بندھیں اور جناب لوگ ادھر ادھر سے آن کر کے صف میں مل گئے، تو چھوٹے بچوں نے کیا کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ اس غزوے میں نامزد ہو جائیں، اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ ہم حضور کو ذرا سا لمبے نظر آئیں تو ہمارا بھی انتخاب ہو جائے۔ ایک قصہ بدر میں بہت مشہور، جس کا اسلام کا بہت معروف مورخ حشام نے بھی اس کا ذکر کیا، ابن حشام نے ذکر کیا، اور ابن حشام کی تمام روایات ابن اسحاق کی ہیں۔ یہ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں آئے کہ اب ہمیں بھی شریک کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے بڑے کو دیکھا، بہت زیادہ جب یہ مصر ہوئے فرما چلو بڑے کو ہم داخل کر لے، یہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ چھوٹے نے کہا حضور اس کا کام تو ہو گیا، اب رہ گیا میرا معاملہ۔ بھئی ظاہر ہے کہ جنگ میں تو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ ہم دونوں میں کشتی لڑوا لیں، طاقت میں تو میں اس سے زیادہ، مطلب اس کا تو کام ہو گیا، میرا باقی رہ گیا، تو آپ ہم میں کشتی کرا کر دیکھ لیں، طاقت میں تو میں اس سے زیادہ ہوں، اگرچہ یہ مجھ سے بڑا۔ انہوں نے فرمایا چلو اچھا کشتی لڑو تم آپس میں۔ حضور کی نظروں سے کوئی بات کہاں اوجل ہوتی ہے، جان کر کے بڑا آدمی جس کا انتخاب ہو گیا وہ چت لیٹ گیا۔ چھوٹے صاحب زادے نے بظاہر اسے پچھاڑ دیا، حضور مسکرائے، فرما چلو تم دونوں چلو۔ ان دونوں کو بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ لے لیا۔ عزیزان گرامی، جس وقت صفیں درست ہوئیں تو حضور علیہ الصلات والسلام کے ایک صحابی، آپ کیا کر رہے تھے؟ تیر سے اس طریقے سے صفوں کو درست کر رہے، اس نے اتفاق کے ایک صاحب کا گریبان کھلا ہوا، حضور نے ان کی طرف تیر رکھ کے فرما کہ صف سیدھی کرو۔ جب وہ صف سیدھی کرنے لگ گئے، حضور علیہ السلام سے ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں عادل بنا کر بھیجے گئے اور یہ تو میرا حق نکلتا ہے کہ آپ نے مجھ کو تیر مار کر سیدھا کیا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قصاص دیں، اس کا بدلہ دیں۔ حضور علیہ السلام، بظاہر یہ معاملہ بڑا عجیب تھا کہ ایک حضور کا غلام چاہنے والا یہ کہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرما لو اپنا بدلہ لے، اپنے شکم سے کپڑا اٹھا لیا اور سینہ کھول دیا، فرما لو اپنا بدلہ۔ وہ کیا کرتے ہیں، دوڑ کر حضور کے سینے سے چمٹ گئے اور سینے کو بوسا لے لیا، کہا میرے آقا یہ کہاں مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر میں نے دیکھا کہ موت سامنے ہے تو کم سے کم مرنے سے پہلے میرا منہ آپ کے سینے کو چھو لے، میرا بدن جو ہے وہ آپ کے سینے سے مس ہو جائے، موت تو بالکل سامنے ہے اور اب ہمیں اس دنیا سے جانا، تو بس میں نے یہ اس لیے میں نے یہ حرکت کی کہ تاکہ میرے لبائے مبارکہ آپ کے سینے کو بوسا لے لیں۔ ایسے کئی واقعات رونما ہوئے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے، جب جنگ کا میدان گرم ہوا، بخاری کی روایت میں ہے. اب جنگ شروع ہونے والی. اے جماعت صحابہ, حضور کے لیے ایک عریشہ یا عریش, عریش یا عریشہ کہتے ہیں جنگل میں اگر کوئی ایک دو دن کا قیام, ایک جھوپڑی بنا دی جاتی جس میں لوگ آرام کرتے. اس کی حضور علیہ السلام کے لیے بدر کے میدان میں ایک جھوپڑی بنا دی گئی, اس میں حضور جلوہ گر ہوں گے. اعلان ہوا, اے جماعت صحابہ اس عریشہ اور اس عریش کے قریب حضور کا محافظ کون ہوگا؟ یعنی تم لوگ تو سب جنگ میں لگے ہوگے, اگر کوئی کمبخت حضور کی جانب آ جائے تو حضور کا محافظ کون ہوگا؟ اللہ اللہ. صحیح ستہ میں روایت, اور حضرت علی نے یہ صدیق اکبر کے فضائل اس بات کو بیان کیا. جب حضرت علی سے پوچھا گیا, علی یہ تو بتاؤ کہ جماعت صحابہ میں سب میں بہادر کون تھا؟ فرما ابو بکر صدیق. لوگوں نے کہا ہم تو آپ کو سمجھتے تھے. فرما تم صحیح کہتے ہو. جس سے میرا معرکہ ہوا میں نے اپنے مد مقابل کو زیر کر دیا, اور جس پر بھی میں آیا میں نے اس کو زیر کر دیا. تم صحیح کہتے ہو, مگر مجھ سے پوچھو میں کہوں گا ابو بکر سب میں بہادر. کہو حضور کوئی وجہ بتا دیں. فرما بدر کے میدان میں جب ندا کی گئی, ہے کون جو نبی کریم علیہ السلام کا محافظ ہوگا؟ صحابہ کرام پر ایک سکتہ طاری ہو گیا. آپ یہ سمجھے کہ ڈر گئے. بعض احمق مورخ یہ سمجھتے ہیں نوجوان آج کل کے نئی پود جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو دل سے نہیں مانتی, دیکھا صحابہ کرام پر سناٹا طاری ہو گیا. ارے یہ سناٹا اس لیے تھا کہ میری موجودگی میں مصطفیٰ کو کوئی صدمہ ہو گیا تو قیامت تک میں قوم کو کیا جواب دوں گا. احساس ذمہ داری. حضرت علی فرماتے ہیں باوجود کہ میں سب میں بہادر, مگر قسم خدا کی جو لشکر سے سب سے لپک کر کے شخص آیا کہ میں محافظ ہوں گا, میں نے دیکھا تو وہ صدیق اکبر تھے. تلوار لیے, عریش کے قریب حضور, عریش کے قریب حضور کے محافظ تھے. اب جنگ کا نقشہ جناب جب شروع ہوا, اللہ اکبر, گھمسان کی جنگ جب ہونے لگی, دونوں فوجیں آپس میں جب گتھا گتھا ہوئی اور سارے معاملات کو دیکھ کر ایک منزل ایسی آئی کہ جس سے آپ اس غزوے اور اس جنگ کا اندازہ لگا لیجئے کہ جب مسلمانوں کی تعداد کم, سامان حرب بالکل کم, اور ادھر دیکھو تو 1000 کیل کاٹے سے لیس, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تشریف لے گئے اور اس عریش میں سوائے صدیق اکبر کے کوئی نہ تھا. حضور علیہ السلام نے ایک طویل سجدہ فرمایا, اور طویل سجدہ فرمانے کے بعد ایک جملہ اپنے رب سے یہ بھی کہا, اے اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہے کہ یہ مٹھی بھر قوم ہے, اگر یہ تباہ ہو گئی, اگر اسے شکست ہو گئی تو پھر دیکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. صدیق اکبر کہتے حضور اپنے سر کو اٹھائیے, رب نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ پورا ہوگا. صدیق اکبر کہتے میں نے دیکھا کہ یہ اس قدر گریا اور اس قدر راز و نیاز اپنے رب سے کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش اقدس پر جو چادر تھی وہ سجدے کی حالت میں زمین پر آ گئی. میں نے کہا حضور اپنے سر کو اٹھائیے, رب نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوگا. اس پہ ایک علماء میں بحث چلی کہ صدیق اکبر نے یہ کیوں کہا, حضور کی تمانیت کے لیے. اس پر بحث کسی کو دیکھنی ہو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی مدارج نبوت کا مطالعہ کرے. حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ فرشتوں کی مدد آ گئی. راوی کہتے ہیں کہ گردن کٹتے ہوئے ہم نے دیکھا مگر کسی شخص کو ہم پاتے ہوئے نہیں دیکھا. جذبے کا عالم یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف گھمسان کی جنگ میں تلواریں چلا رہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دو لڑکے میری ٹانگوں میں آ گئے, دو لڑکے میری ٹانگوں میں آ گئے اور کہا چچا ابو جہل کا. ارے میں نے دیکھا تو وہ ماز اور معوض تھے, دونوں چھوٹے بچے تھے. ارے میں نے کہا بچوں وہ تو بڑا بہادر ہے, وہ تو میدان کا بڑا دھنی ہے, تم کیا کرو گے؟ کہا ہم نے قسم کھائی ہے کہ اسی کو ماریں گے, اسی کا کام کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹے وہ تو اپنا سردار ہے اور اس کی تو حفاظت ایک فوج کا دستہ کر رہا, تو پوچھا کیوں مارو گے؟ وہ یہ کہتے اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے ماریں, یہ حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچا اس لیے ماریں. توجہ کیجئے دل میں اس حروف کو منقش کر لیں, اس نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کا دشمن تھا یہ نہیں. انہوں نے کہا ہم اس کو اس لیے ماریں کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ پیارے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا, معلوم ہوا کہ کافر کا ہونا اور اسلام کا قبول نہ کرنا اور، مگر وہ خبیث ترین آدمی ہے جو مصطفیٰ کی گستاخی کرے، بظاہر وہ کلمہ گو بھی ہو، بظاہر وہ نماز پڑھ رہا، بظاہر وہ روزے رکھے ہوئے ہو، مگر پیارے مصطفیٰ کی شان میں اگر گستاخی کرے تو وہ ایسے کافر بیمان سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ قسم کھائی ہے، اس کو حفیظ کہتا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ارے ان کا بیٹو اس کی تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ. بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، ذرا بتاؤ وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا جنگ کے میدان میں نے اشارہ کر دیا، وہ ابو جہل ہے. یہ دونوں لڑکے اس کی طرف لپکے، اور لپکنے کے بعد ابن اسحاق نے تو کمال ہی کر دیا، جو روایت نقل کی چھوٹے بچے جس کی عمر 10 یا 11 اپنی قوت ایمانی سے ابو جہل کے پیر پہ جب تلوار ماری تو اس کی ٹانگ اچھل کر اتنی دور گئی کہ ابن اسحاق کہتا ہے جیسے پتھر گٹلی پر مارا جائے اور نشانہ خطا ہو جائے تو پتھر کے نیچے سے گٹلی جب اچٹ کے نکلتی ہے. قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ ماس کی تلوار سے ابو جہل کی ٹانگ اڑ کر کے ایسے گئی جیسے پتھر کی گٹلی کے نیچے سے اڑ کر کے جاتی. اور ماس اور محبت جب اس کا کام تمام کرنے لگے، ابو جہل کے صاحب زادے ابھی ایمان نہیں لائے، حضرت اکرمہ وہ آئے. آنے کے بعد انہوں نے ماس کے ایسی تلوار ماری کہ ان کا بازو کٹ گیا اور یہ دونوں بچوں نے ابو جہل کو ڈھیر کر دیا. عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کے علاوہ کسی امت میں آپ کو ایسے جیوٹ ایسے دلیر نہ ملیں گے. کسی زمانے نہ دیکھا ہو، نہ کسی کی کان نے سنا، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا. ماس کہتے ہیں جب یہ ہاتھ لٹکنے لگا اور میں مسلسل جنگ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ میری جنگ میں بہت زیادہ آڑے آ رہا، بہت زیادہ مجھے پریشان کر رہا. تو لیجئے صاحب، انہوں نے کیا کیا کہ کہیں بیٹھ کر آرام نہیں کیا، اپنے اس ہاتھ سے زمین پر ہاتھ رکھا اور دونوں پیر اس ہاتھ پہ رکھے اور اس زور سے زمین سے اٹھے کہ ہاتھ کو اپنے سے الگ کر کر پرے پھینک دیا اور جنگ میں لگ گئے. بتاؤ یہ جذبہ، یہ ایمان، یہ حرارت آپ کو غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ کہیں ملے گی؟ اس کے مارنے کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کا میدان ذرا سرد ہوا، حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا اور کہا کچھ ابو جہل کی خبر لانے والا ہے؟ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے، فرما مر تو گیا تھا لیکن اس میں کچھ رمق باقی تھی. پوچھا کہو ابو جہل مزہ چکھا تو نے؟ تو ہمارے پیارے مصطفیٰ پر یوں یوں کہتا تھا، اب تجھے پتا لگا؟ وغیرہ وغیرہ گفتگو کر رہے. آپ دیکھیں کہ تکبر بھی کیا بری چیز ہے، غرور بھی کیا بری چیز ہے، اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے. ابو جہل کہنے لگا میں مر تو رہا لیکن مرتے وقت مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی بہادر آدمی مارتا تو ہوتا کہ بھئی دیکھیے فلاں بہادر نے اتنے بہادر کو مار دیا. کہنے لگا مجھے تو غم یہ ہے کہ کسان کے لڑکوں نے مجھے مار دیا. کیونکہ یہ جو تھے، یہ حضرات جو تھے، ان کے والدین زراعت کرتے تھے. تو اس نے دم کر کے مرتے وقت بھی کہنے لگا مجھے افسوس مرنے کا یہ ہے کہ مجھے کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا. کوئی بہادر مارتا تو ایک بات تھی، مرتے وقت بھی غرور تکبر کا عالم یہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے دوبارہ گردن پر تلوار ماری اور اس کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پٹکا. انہوں نے کہا یہ ہے میرے آقا وہ ابو جہل جو یوں کرتا تھا، یوں کرتا تھا، یوں کرتا. حضور نے دیکھ کر فرما یہ اس قوم کا فرعون ہے، اس قوم کا فرعون. شیخ محقق تبصرہ کرتے ہیں یہ فرعون سے بھی بدتر تھا، اس لیے کہ فرعون جب مرنے لگا تو ڈوبتے میں کہنے لگا میں تو ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، میں تو ایمان لاتا ہوں اس کے دین پر. تو مرتے وقت تو اس نے بھی رجوع کر لیا. یہ بات ایک الگ ہے کہ مرتے وقت کا اس کا ایمان معتبر ہے یا نہیں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا مارکۃ الاعلی رسالہ تکمیل الایمان تقبل الایمان میں دلائل کا انبار کر دیا کہ جب آدمی مرنے لگے اس مرتے وقت جب آدمی اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے، اور بڑے دلائل سے ثابت کیا کہ فرعون کافر بیمان ہی مرا لیکن مرتے وقت اس نے رجوع کر لیا تھا، اور اس گمبت کا حال یہ تھا کہ مرتے وقت بھی کہتا ہے افو افسوس کسان کے لڑکوں نے مجھے مار دیا، اگر کوئی بڑا آدمی مارتا تو شاید میری شان اور بلند ہوتی۔ غرض یہ کہ جب یہ مارے کا سارا ختم ہوا، سن کے تعجب ہوگا، جو اپنے پورے کیل کانٹے سے قوم لیس آئی ان کے 70 آدمی مارے گئے اور جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان میں 14 حضرات نے جام شہادت نوش کیا، ادھر 1000 کا لشکر اور ادھر 313، ان 313 میں بھی 5 حضرات اور نہیں تھے۔ علماء فرماتے ان کو چونکہ مال غنیمت میں شامل کیا گیا اس لیے ان کا شمار بھی بدری صحابہ میں ہوا، اس لیے کہ حضور کی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ حضرت رقیہ سخت بیمار، یہ جب جانے لگے حضور فرما نہیں تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، ان کا حضور اجر کا کیا ہوگا، میں تو آپ کے ساتھ غزوے میں اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤں گا۔ فرما عثمان تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور قسم خدا کہ تم گھر بیٹھو اور بدر کا ثواب تمہیں گھر بیٹھے ہم عطا کریں۔ ان تمام لوگوں کو ملا کر 313 صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں 70 حضرات نے جام شہادت 17 نے جام شہادت نوش کیا، ادھر کے 70 مرے اور 70 مرے، باقی بھاگ گئے، اور بھاگنے میں جو ہاتھ آئے ان میں 70 حضرات تھے جو قیدی بنا لیے گئے، اور بعد میں ان کو جرمانہ لے کر اور اس کے بعد میں جناب انہیں رہا کیا گیا۔ ایک بہت بڑی تفصیل ہے عزیزان گرام، میں آپ کی ایمان کی حرارت سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ حضور نے جیسے اپنے دعا میں یہ کہہ دیا اگر یہ اسلام کا مٹھی بھر لشکر اگر کافروں کے ہاتھوں شکست کھا جاتا آج اسلام کا کیا بنتا، آج ہمارے ایمان کا کیا بنتا، آج 100 عرب مسلمان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بتاؤ نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ تو خود رب کریم نے ارشاد فرما دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، میرے حبیب لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ میرے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی تجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اسلام تو ایسا نور ہے میرے حبیب، تیری تعلیمات تو ایسی ہے، واللہ متم نورہ، رب کریم اس کو پورا فرمائے گا۔ ولو کریہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے، ایک جگہ فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ تو حضور اس لیے مبعوث کیے گئے کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں عزیزان گرامی کس قدر کثرت ہے، وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ وہ مسلمان تلوار لے کر جب میدان میں آئے ان کے عزائم کا عالم یہ تھا، پوچھا حضور نے کہو جماعت صحابہ اگر یہاں مڈ بھیڑ ہو گئی تو تمہارا کردار کیا ہوگا، سب نے کہا میرے آقا ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، کہ جب آئے موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے کہنے لگے موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم یہاں سے تماشا دیکھیں، ہم آپ کے دائیں آپ کے بائیں آپ کے آگے آپ کے پیچھے کس طرح اپنی جانوں کو نثار کریں گے، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ فرما سبحان اللہ، اس کا مطلب بھاگو گے تو نہیں، انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، ارے جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، آپ حکم فرما کر کے دیکھیے۔ اور وہی صحابہ کرام علیہم رضوان نے کردار ادا کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ساز و سامان کی حیثیت ثانوی ہے، توپ اور گولے کی حیثیت ثانوی ہے، ایمان اگر مضبوط ہو تو عزیزان گرامی آج بھی فتح و نصرت ہمارے قدم چومے گی، مگر ان مسلمانوں کا کیا کیا جا جو کفار مشرکین سے معاہدے کرتے عدم جاریت کے کہ سرکار ہم آپ سے جنگ نہیں لڑیں گے، چلیے آپ دستاویز پر سائن کر دی جائے، یہ مسلمان کا شیوا تب ہے، مسلمان کی منزل یا تو فتح و نصرت ہے اور یا شہادت۔ طارق بن زیاد جب پہنچے اس پہ ساری کشتیاں جلا دی، فرمائیے تصوری ختم کر دو کہ بھاگ دے مسلمان میدان جنگ سے بھاگے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، جلا دو ساری کشتیاں اور میدان میں آن کر تلوار چوم کر اور زمین پر تلوار مار کر کے کہا یہ زمین اللہ کی ہے اور ہم اس کے خلیفہ ہیں. مسلمان حکمراں ہوتا ہے تو فار مشرکین کو کیا جرت اور کیا قوت کہ وہ اللہ کی زمین سرزمین پر حکمرانی کرے. آنن فانن میں طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کر کے رکھ دیا. ایسا آدمی کا مسمم عزیزان گرامی اگر اسلام اور ایمان ہو ساری دنیا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے گی, بشرط یہ کہ تم مسلمان ہو, بشرط یہ کہ تمہارا ایمان تازہ اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کرو. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنی نصرت سے کس قدر تمہاری مدد کرتا ہے. وقت کچھ میں نے زیادہ لے لیا, مجھے معاف فرمائیے. وما علینا الا البلاغ.